بسم الله الرحمن الرحيم دار السلام موسك تورنتو كندا Friday after Asr Salah 11th Ramadan 12th of September 2008 Time of Qaza Namaz Sahih and Zaif Hadith The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu
جب سورج کا اوپر کا کنارہ نظر آنے لگا یہاں سے طلوع شروع ہو گئے جب سورج کا اوپر کا کنارہ نظر آنے لگا اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ قضا نہ ادا پوری سورج کی پوری ٹکیا چار منٹ میں اوپر نکلتی ہے اوپر کا کنارہ نمودار ہونے کے بعد نیچے کا کنارہ نکلنے تک چار منٹ لگتے ہیں اسی طرح جو سر کے اوپر خط ہے اس پر سے بھی سورج کو پاس ہونے میں چار منٹ لگیں گے اسی طرح جب سورج غروب ہوگا تو نچلا کنارہ ڈوبنے لگے گا وہاں سے لے کر آخری کنارہ چھپنے تک چار منٹ لگتے ہیں مگر طلوع میں پورا سورج باہر نکلا ہے اس کے بعد جب تک سورج بالکل لال تھالی رہتا ہے اس میں کرنیں نہیں بھرتی دیکھنے میں لال تھالی نظر آ رہا ہے اور وہاں سے کرنیں نہیں آ رہی جب ہم آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چکا چوند ہوتی اس کو دیکھتے ہیں وہ لال تھالی دکھ رہی ہے کوئی آنکھوں پر روشنی نہیں آ رہی اور یہ ٹائم 10 منٹ ہے وہ 4 منٹ وہ اور 10 منٹ یہ اور 1 منٹ احتیاطاً بڑھاتے ہیں 15 منٹ گویا سورج کا اوپر کا کنارہ نمودار ہوا وہاں سے لے کر 15 منٹ یہ طلوع کا وقت ہے اور سر پہ جب سورج جو خط ہے اس خط پر سے گزرتا 4 منٹ میں 3 منٹ ادھر احتیاط کی لیتے ہیں 3 منٹ ادھر احتیاط کی 3 اور 3 6 اور 4 10 منٹ 10 منٹ زوال کے نہیں استوا کے ادھر سے سورج اوپر چڑھتا چڑھتا بالکل اوپر سر کے اوپر آ گیا یہ استوا ہے یہ استوا ختم ہو کر ڈھلے گا اس کا نام زوال ہے تو استوا کے 10 منٹ اور سورج ڈوبنے سے پہلے جب سورج لال تھالی ہو جائے وہ بھی 10 منٹ لیے گئے ہیں اور 4 منٹ جو غروب کے اور 1 منٹ بڑھایا ہے 15 منٹ یہاں غرض طلوع کے وقت 15 منٹ غروب کے وقت 15 منٹ اور استوا کے وقت 10 منٹ ان 3 وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں ہے نہ ادا نہ قضا البتہ عصر کے عصر الیوم جیسے آج کا دن ہے آج کے دن کی عصر اگر ایسے وقت میں پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن اگر کسی نے ایسے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی دوسری نمازیں نہیں ہوں گی بس صرف آج کی عصر ایسے وقت میں جب غروب میں 10 منٹ رہ گئے اب آج کی عصر بھی نہیں پڑھنی چاہیے رکے رہو جب سورج غروب ہو جائے مکمل مکروہ وقت ختم ہو جائے تب عصر قضا پڑھو لیکن اگر کسی نے اس مکروہ وقت میں آج کی عصر پڑھ لی تو وہ عصر ہو جائے یہ رائے حنفیہ کی دوسرے ائمہ کے یہاں طلوع کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں غروب کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے جو تین امام ہیں ان کے یہاں سورج نکل رہا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہو, فجر پڑھ سکتے ہو, غروب ہو رہا اس وقت عصر پڑھ سکتے ہو, ان کے یہاں کوئی فرق نہیں. حنفیہ کے یہاں فرق ہے کہ آج کی عصر, صرف آج کی عصر, وہ بھی غروب کے وقت پڑھنی نہیں, لیکن اگر کسی نے مکروہ وقت میں پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی. باقی اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ یہ تین اوقات ہیں, ان تین اوقات میں نہ ادا نماز پڑھنی جائز ہے نہ قضا نماز پڑھنی جائز ہے. کیا زوال کے وقت اور عصر کے بعد گھر میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ زوال کے وقت یہ لفظ غلط استعمال کرتے ہیں لوگ. زوال یعنی سورج کا ڈھل جانا, ڈھل گیا ہے اب تو ظہر کا وقت ہو گیا, یہ لفظ زوال غلط استعمال کرتے ہیں لوگ. اصل لفظ ہے استیوا, اور یہاں تو معلوم نہیں ٹورنٹو میں تو طریقہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم, باقی لندن میں یہ طریقہ ہے کہ ان کے یہاں جو گھڑی کا کانٹا لگتا ہے تو اس میں دو کانٹے ہوتے ہیں, یوں لگاتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک نماز پڑھنا مکروہ ہے, یہ استیوا کا وقت ہے. یہاں سے مثلا 12:10 پر ایک کانٹا ہے, دوسرا کانٹا ہے 20 پر ہے, تو یہ یہاں سے 10 کا وقت استیوا کا ہے. اس سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہو, اس کے بعد زوال ہو گیا پڑھ سکتے ہو, اس کا نام زوال نہیں, اس کا نام استیوا ہے. تو ان کے یہاں صحیح طریقہ ہے, معلوم نہیں آپ لوگوں کے یہاں یہ طریقہ ہے یا نہیں. یہاں لوگ زوال بولتے ہیں اور پتہ نہیں استیوا مراد لیتے ہیں یا زوال مراد لیتے ہیں, کیا مراد لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم, امام صاحب بتلائیں کیوں بھائی کیا مراد لیتے ہو. یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھئی 12:20 پر زوال ہوگا, تو زوال سے
ایسا کہتے ہیں کہ زوال کا ٹائم کیا ہے, زوال سے ان کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے, وہ وقت کون سا ہوتا ہے.
اور آپ کی مسجد میں تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 1:20 پر
وہ زوال کا وقت ہے.
تو ابھی تو زوال کہہ رہے تھے, ابھی استیوا کہہ رہے ہو, چونچو کا مربع کر رکھا. مطلب کہ ابھی تو آپ یوں مجھے بتا رہے تھے, آج دوسری بات بتا رہے ہو مجھے, اس لیے میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے. کبھی تو پوچھتے ہیں بھی زوال ٹائم کیا ہے, تو زوال سے استیوا مراد لیتے ہیں, یعنی جب نماز پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے وہ ٹائم پوچھتے ہیں, اور لفظ زوال استعمال کرتے ہیں, یہ لفظ زوال غلط ہے. زوال تو سورج ڈھلنے کا نام ہے, اور زوال سے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور نماز ممنوع ہے اس سے اوپر استیوا کے وقت. اور کبھی زوال سے جو زوال کے معنی وہی مراد لیتے ہیں, بھی زوال ہو گیا نماز اب پڑھو نماز, اذان دے دو زوال ہو گیا. تو یہ صحیح لفظ ہے, صحیح استعمال ہے کہ زوال ہو گیا اذان دے دو, زوال ہو گیا نماز پڑھو. تو کبھی اس معنی میں استعمال کرتے ہیں, کبھی اس معنی میں استعمال کرتے ہیں, اس لیے ٹھیک نہیں. لندن والوں کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا, ان کے یہاں دو کانٹے انہوں نے الگ الگ کر رکھے ہیں, یہ 1:10 پر, یہ دوسرا 1:20 پر, یہاں سے لے کر یہاں تک نماز ممنوع ہے, اور یہاں سے پہلے جائز ہے اور یہاں کے بعد جائز ہے. وہ بہت صحیح طریقہ ہے. تو یہ جو استیوا ہے اس میں تو کوئی نماز جائز نہیں, اور عین طلوع اور عین غروب میں بھی کوئی نماز جائز نہیں. لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے جب آپ نے فجر کے فرض پڑھ لیے تو اب طلوع سے پہلے پہلے نفلیں مکروہ, نفل نماز پڑھنا جائز ہے. ایسے آپ نے جب عصر کے فرض پڑھ لیے, عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے جتنی نفلیں پڑھنی ہو پڑھو, لیکن جب عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب غروب تک نفلیں پڑھنا ممنوع. نفلیں بس ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ گزشتہ نمازوں کی قضا کرے, قضا عمری کرے, یا کوئی اور نماز کل کی باقی ہے وہ قضا کرے, فجر کے اور عصر کے شروع ہوتے ہیں. تو عصر کے فرض پڑھنے کے بعد غروب کا جو مکرو وقت ہے وہ شروع ہو, اس سے پہلے نفلیں ممنوع, قضا نماز جائز. مگر یہ قضا نماز لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے, یہ اپنے گناہ کا ظاہر کرنا ہے. گناہ کرنا جیسے برا ہے, اپنے گناہ کا ڈنڈورا پیٹنا بھی برا ہے. اپنے گناہ کو ظاہر مت کرو, اللہ کے سامنے پوشیدہ رکھ کر اللہ سے معافی مانگو, پبلک کے سامنے گناہ ظاہر مت کرو. اب اگر ایک شخص یہاں عصر کے بعد نماز پڑھے گا تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اس نے نمازیں مس کی ہیں, وہ قضا کر رہا ہے. تو نماز مس کرنا تو کبیرہ گناہ ہے, جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے. تو وہ اپنے کبیرہ گناہ کا اظہار کر رہا ہے. لہذا لوگوں کے سامنے قضا نہیں کرنی چاہیے, اپنے گھر میں تنہائی میں, جہاں بیوی ہو کوئی حرج نہیں, بیوی تو ہر بھید جانتی. لہذا اپنے تنہائی میں, اگر کہیں بھی تنہائی میں اپنی نماز قضا پڑھ سکتے ہو, پبلک کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس نے دو چیزیں گڑبڑ کر دی. کیا زوال کے وقت اس کا تذکرہ یہاں غلط ہے, اور عصر کے بعد ہے, یہ صحیح ہے سوال. عصر کے ساتھ زوال کے وقت نہیں پوچھنا چاہیے, فجر کے بعد اور عصر کے بعد یوں پوچھنا چاہیے. نمبر دو, اکثر یہ وہم ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ وضو کے بعد اور دوران نماز کہ پیشاب کا قطرہ آیا ہے, دبا کر دیکھو تو کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے, اور کبھی اندر کی طرف گیلاہٹ ہوتی ہے. کہ اندر کی طرف گیلاہٹ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی, باوضو اسی وقت ٹوٹے گا جب قطرہ باہر نکلے گا. یہ کوئی حیدرآباد کا معلوم ہوتا ہے, قطرے کو اس نے خطرہ لکھا ہے. سبحان اللہ, پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بندے بولتے ہی اس طرح ہیں, مگر اب معلوم لکھتے بھی اسی طرح ہیں. سبحان اللہ. دیکھو اس میں تین باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا وہم ہو, شک ہو, اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا. وہم کا علاج کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں. وہم کا اگر کچھ علاج ہے, اگر وہم کا کچھ علاج ہے تو آدمی کے پاس اپنے پاس ہے, دوسرے کے پاس اس کا علاج نہیں. اپنے پاس کیا ہے؟ قوت ارادی سے کام لو اور ایسی باتیں دفع کرو, دماغ میں آئے دماغ جھٹک دو. ایک حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا اور اس سے خیال ہوا کہ کچھ ہوا نکل گئی, تو حضور نے فرمایا لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے جب تک کان سے پاد کی آواز نہ سن لے یا ناک سے پاد کی بدبو نہ سونگ لے, وہاں تک نماز چھوڑ کر وضو کرنے نہ جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہم کا علاج بتایا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں ریا گیس نیچے آتا ہے اور مبرز کے قریب تک آتا ہے اور پھر واپس ہو جاتا ہے. ایسے میں شک کی مزاج جو ہوتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہوا نکل گئی. حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایسا کسی کو وہم ہو تو جب کان سے سنے, ہوا نکلنے کی آواز کان سے سنے, اس کو اردو میں کہتے ہیں پاد, یا ناک سے بدبو سونگے, اس کو اردو میں کہتے ہیں گوز, جس میں ہوا نکلنے میں آواز نہ ہو تو اردو میں اسے کہتے ہیں گوز, اور آواز ہو تو اسے پاد کہتے ہیں. تو حضور نے وہ دو کیفیتیں ذکر کی, کہ اگر یہ حالت ہے تو آواز سنے، یہ حالت ہے تو بدبو سونگے، تب وضو کرنے جائے، اس سے پہلے نہ جائے. اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی قوت ارادی سے وہم کو اور وسوسے کو دور کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. یا پھر اپنی لگام دوسرے کے ہاتھ میں دے دے اور دوسرا کہے اس طرح سے کرے تو وسوسہ آہستہ آہستہ دور ہوگا. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس ہیں، اب بھی ہیں، ہم دونوں مسجد میں جاتے تھے تو میں تو گھر سے وضو کر کے ہمیشہ جاتا ہوں، وہ مسجد میں وضو کرتے تھے، تو ہم دونوں مسجد میں پہنچے، انہوں نے وضو شروع کی، میں نماز میں کھڑا ہوا، نماز کا سلام پھر گیا، ابھی وضو ہی کر رہے ہیں. تو طالب علموں نے مجھ سے بتلایا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنی دیر وضو کرتے رہتے ہیں. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں کا بھی یہی حال ہے. یعنی جو وسوسے ان کو آتے ہیں وہ ان کی والدہ کو بھی آتے ہیں. میں نے کہا ایک طالب علم مقرر کیا کہ جب مولانا وضو کریں تو وہاں کھڑے رہو، اور مولانا سے کہا کہ جب یہ دو تین مرتبہ دھو لیا چہرہ، اور طالب علم نے کہہ دیا آپ کا پورا چہرہ دھل گیا، بس آگے بڑھو. پھر اس نے ہاتھ دھوئے، طالب علم نے کہہ دیا آپ کا ہاتھ دھل گئے، بس آگے بڑھو. چنانچہ تین مہینے طالب علم مسلط رکھا، تب آدھے وسوسے کم ہوئے. اب دو رکعتیں جاتی، پوری نماز نہیں جاتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. تو آدمی قوت ارادی سے کام لے، یا اپنی رسی دوسرے کے ہاتھ میں دے، یہی طریقہ ہے وسوسوں کو گھٹانے کا، کم کرنے کا. باقی وسوسوں کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں. دوسری بات، میں پوچھا ہے کہ کبھی کچھ نہیں ہوتا اور کبھی اندر کی طرف گیلاہٹ ہوتی. کچھ نہیں ہوتا اس کا حکم تو واضح ہے، اور اندر کی طرف گیلاہٹ سے کچھ نہیں ہوتا. جب قطرہ باہر آئے گا تب وضو ٹوٹے گی، اندر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے حضرت تھے، نام لوں گا تو تم فوراً پہچان جاؤ گے، اس لیے نام نہیں لے رہا. ایک جگہ پر میرے دوستوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے، اب دنیا میں نہیں. وہ ایک جگہ پر تقریر کر رہے تھے، ایک جگہ پر نہیں، مرکز نظام الدین میں تقریر کر رہے تھے، اور سردیوں کا زمانہ تھا، چادر اوڑھے ہوئے تھے. وہ ہر 10 منٹ کے بعد میں اندر ہاتھ لے جاتے تھے اور پتہ نہیں کوئی کر پھر کے یوں دیکھتے تھے. 2-3 گھنٹے کا ان کا بیان ہوتا تھا. میں خیال 10 مرتبہ انہوں نے اندر ہاتھ لے گئے، پھر انگلی نکال کے یوں دیکھتے تھے. تقریر کے بعد میں نے کہا حضرت یہ کیا بٹن دیکھتے تھے آپ؟ تو کہنے لگے بھائی مجھے چند دن سے قطرہ آنے کی بیماری شروع ہو گئی، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہیں قطرہ نکل تو نہیں آیا. میں نے ان سے کہا حضرت آپ کو قطرے کی بیماری ہوئی نہیں ہے مگر ہو جائے گی، ابھی نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی. اور ابھی نہیں ہوئی اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے 3 گھنٹے تقریر کی، 3 گھنٹے میں بار بار دیکھا، آپ کو قطرہ محسوس ہوا؟ کہنے لگا میں نے کہا ابھی نہیں ہوئی بیماری، مگر اگر یہ کیفیت رہی تو انشاءاللہ بہت جلدی بیماری ہو جائے گی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس وہم جو آپ کو شک اور وہم شروع ہو گیا اس کا صرف ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیشاب کے کپڑے الگ رکھ لیں، نماز کے کپڑے الگ رکھ لیں، اور نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب نہ کریں. پیشاب کرنا ہو تو اس سے زیادہ فاصلے پر پیشاب کر لیں، اور جب نماز کا وقت آئے تو وضو سے پہلے آپ پانی سے استنجا کر لیں, استنجا کر کے نماز کے کپڑے پہن لیں, وضو کر کے نماز پڑھ لیں, اور پھر کیا ہو اس کی طرف مطلق ذہن نہ رکھیں, کیونکہ خطرہ آتا ہے پیشاب کے بعد 10-15 منٹ آدھا گھنٹے تک, تو آپ اتنے فاصلے سے پیشاب ہی نہ کریں, اور اس سے پہلے اگر آیا ہے تو پانی سے استنجا کر لیں اور کپڑے بدل کر کے نماز کے کپڑے پہن کر کر لیں اور نماز پڑھ کر کے پھر وہی کپڑے پہن لیں. میں کہا اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا یہ وہم رکے گا, ورنہ بہت جلدی آپ کو یہ بیماری ہو جائے گی. میں تو یہ تدبیر بتا کر دیوبند چلا گیا, 2 مہینے کے بعد ان کا خط آیا, بڑا شکریہ کہا کہ تم نے بہت اچھی ترکیب بتائی تھی, اب میری طبیعت میں سے وہ وسوسہ دور ہو گئی. وہ کیا دیکھتے تھے, وہ پیشاب کے عضو پر انگلیوں دبا کر کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی نشان آیا ہے نہیں آیا ہے. ارے بھائی وہ اوپر نشان کہاں سے ہوگا جب وہ اندر, دیکھو پیشاب کے عضو کے اندر قضیب, قضیب میں ودی ہوتی. مرد کو 3 پانی آتے ہیں, منی, منی سب جانتے ہیں, اور مذی, مذی جب شہوت ہوتی ہے تو مذی ایک پانی نکلتا ہے, اور ایک تیسرا پانی ہے ودی. منی کیوں نکلتی ہے, ساری نسل پھیلتی ہے, اس سے ساری جو نسل انسانی پھیل رہی ہے وہ منی ہی کی وجہ سے تو پھیل رکھی ہے, پھیل رہی ہے, اللہ نے وہ مادہ اسی لیے رکھا ہے, اس لیے اس مادے کی نہایت حفاظت ضروری ہے, وہ نہایت قیمتی مادہ ہے, اس کی نہایت حفاظت ضروری ہے. آج کل کے نوجوان نوجوانی میں اپنے اس مادے کو ضائع کرتے ہیں, بعد میں روتے ہیں. اور یہ مادہ گاڑا ہے, اور اس مادے کو نکل کر بچہ دانی میں پہنچنا ہے کود کر, کیونکہ صحبت کرتے وقت تو عضو وہاں تک نہیں جاتا, ورنہ حمل کے زمانے میں صحبت نہیں ہو سکتی, فاصلہ ہے, تو اسے کود کر نکلنا ہے اور اسے بچہ دانی کے اندر جانا ہے, اور ہے مادہ گھاڑا اور پتلے سوراخ سے اسے نکلنا ہے. اس لیے قدرت نے پہلے مزی پیدا کی, شہوت سے شہوت پیدا ہونے سے مزی آتی ہے اور پورا راستہ چکنا ہو جاتا ہے, پھر جب منی نکلتی ہے تو اس چیکنے راستے پر جو تیزی کے ساتھ کود کر کے بچہ دانی میں پہنچتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید پیدا کی, اگر مزید نہ ہو تو اولاً تو عضو کو داخل کرنا ہی مشکل ہو جائے, اور اگر کسی طرح داخل کر دو تو منی نکل کر کود کر بچہ دانی میں نہیں پہنچ سکتی. یہ قدرت کا نظام ہے. اور پیشاب کی جو تھیلی ہے, مثانہ جسے کہتے ہیں, اس کے منہ پر مسے ہیں, ودود ہیں, جب وہ کھلتا ہے اور پیشاب نکلنا شروع ہوا, اور جب وہ سارا پیشاب نکل گیا اس کے بعد وہ یوں کس کر کے اس کا منہ بند ہوتا ہے, تو وہ جو مسے ہیں وہ مسے دب کر اس میں سے ایک رطوبت نکلتی ہے, وہ رطوبت سارے پیشاب کو دھکیل کر باہر نکال دیتی ہے, اور پیچھے پورے راستے میں وہ چکناہٹ پھیل جاتی ہے. ورنہ تو پیشاب میں اتنی تیزابیت ہے کہ اگر 6 مہینے تم دیوار کے پاس پیشاب کرو تو دیوار سڑنے لگتی. پیشاب میں اتنی تیزابیت ہے, جب اتنی تیزابیت ہے عضو نہیں سڑ جائے گا, نہیں عضو نہیں سڑتا. قدرت کا یہ نظام ہے کہ پیچھے سے وہ ودی آتی ہے اور وہ سارے پیشاب کو باہر دھکیل دیتی ہے, اور بیچ میں سارے پیشاب کے راستے میں ودی پھیل جاتی ہے, اور وہ باہر نہیں نکلتی عام طور پر, لیکن بعض بیماریوں میں, بعض شخصوں کی کمزوری میں ودی زیادہ پیدا ہوتی, تو وہ ودی کبھی عضو دبانے سے باہر بھی خطرہ نکل آتا ہے. تو اب اگر تم اندر سے انگلی دبا کر تو سوراخ کے اندر وہ جو ودی ہے اس کی لکیر یہاں آئے گی, یہ تو اندر کی گیلاہٹ ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتی, اور انگلی پر جو لکیر آئی وہ بھی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہے جسے بہنا کہیں, اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتی. خود قطرے کے طور پر ودی باہر نکلے تو وضو ٹوٹے گی, اس کے بغیر نہیں ٹوٹے گی. بس یہی دو باتیں تھیں. قرآن پاک کا وہ سجدہ جس میں نمبر کے بجائے شافعی لکھا ہے, کیا حنفیہ کو بھی کرنا چاہیے؟ نماز میں نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں ایک سجدہ ہے سورہ حج کے آخر میں, آخری رکوع میں, وہاں حاشیے پر لکھا ہے عند شافعی. اگر ہم اس آیت کو پڑھیں نماز میں تو نماز میں سجدہ تلاوت اس جگہ ہمیں نہیں کرنا, لیکن اگر نماز سے باہر کوئی اس آیت کو پڑھے تو بہتر ہے سجدہ تلاوت اس جگہ کر لینا. کیا سجدہ تلاوت کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے یا تلاوت کے دوران بیٹھ کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کھڑے سے سجدے میں آنا یہ مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. مستحب یہ ہے کہ قرآن شریف ایک طرف الگ رکھ کر کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آئے, یہ مستحب ہے, ضروری نہیں. اگر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر جائے تو ابھی سجدہ ہو گیا. اور اللہ اکبر کہنا بھی ضروری نہیں ہے, یہ بھی سنت ہے. سجدہ واجب ہے, اور سجدے میں سبحان ربی العالی یا کوئی تسبیح کہنا بھی ضروری نہیں, سجدہ واجب ہے, سجدہ کرو. تو جیسے تکبیر سنت ہے, تسبیح سنت ہے, کھڑے سے سجدہ کرنا بھی مستحب ہے. اصل فرض اور واجب سجدہ ہے, وہ چاہے کھڑے ہو کر کرو چاہے بیٹھ کر کرو. پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہونا مستحب نہیں ہے. سجدے سے سر اٹھا لیا سجدہ پورا ہو, تو شروع میں تو کھڑے سے سجدہ کرنا مستحب ہے, لیکن سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہونا مستحب نہیں. بس اگر کوئی بیٹھ کر کرنا چاہے بیٹھ کر کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آخرت میں نیک مردوں کے لیے اللہ پاک کا حوروں کا وعدہ ہے, اس سلسلے میں اللہ پاک کا نیک عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالی کا ارشاد, دو ارشاد ہیں. ایک ہے حور مقصورات فی الخیام, حوریں گھروں میں, خیموں میں, خیموں میں یعنی گھروں میں رکی ہوئی ہوں گی, وہ گھروں سے نکل کر کے سیر سپاٹے نہیں کیا کریں گے. ایک تو حوروں کے بارے میں ارشاد ہے کہ حوریں رکی ہوئی ہوں گی, تو اگر ایک حور کو دس مرد ملے ہیں تو یہ گھر میں کیسے رکی ہوئی ہوگی, سوچنے کی بات ہے. اگر فرض کرو جیسے مرد کو ستر حوریں ملیں گی, تو اگر دنیا کی عورت کو ستر مرد ملیں گی تو وہ گھر میں رکی ہوئی کیسے ہوگی؟ تو ہر شوہر کے یہاں اسے جانا ہے. معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے شوہر زیادہ نہیں ہوں گے, وہ ایک ہی کی ہوں گی اور اس کے گھر میں رکی ہوئی ہوں گی. دوسرا ارشاد اللہ کا پاک ہے کہ عورتیں چاہے دنیا کی عورتیں ہوں یا جنت کی حوریں ہوں, لؤلؤ مکنون ہوں گی, چھپا کر رکھا ہوا موتی ہوں گی. کسی کے پاس ہیرا ہوتا ہے, موتی ہوتا ہے, وہ اپنے گھر میں کتنے بکسوں کے اندر رکھتا ہے, چور ڈاکو نظر نہ پڑ جائے چور ڈاکو کی. تو بیویاں جنت میں چاہے دنیا کی عورتیں ہوں چاہے جنت کی حوریں ہوں, وہ چھپایا ہو چھپا کر رکھا ہوا موتی ہوگا, وہ وہاں بھی یہ قیمتی سامان ہوں گی. یہ تو دنیا میں بے وقوف لوگ ہیں جو عورتوں کو سڑک پر لے آتے ہیں اور ڈاکوؤں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس ہیرے پر نظریں ڈالے. یہ تو بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے. جنت جو گناہ کی جگہ نہیں ہے, جنت جو گناہ کی جگہ نہیں ہے, وہاں بھی عورتیں چھپایا ہوا موتی ہوں گی. हिफाजत से रखा हुआ घर में मोती होंगे, मोती 10 आदमियों में मुश्तरक नहीं होता, वो एक ही का होता है। लिहाजा औरतें जन्नत, अल्लाह पाक का इशारा औरतों के ताल्लुक से ये आया है कि वो खीमों में रुकी हुई होंगी और वो छुपा कर रखा हुआ मोती होंगी। और तीसरा इरशाद अल्लाह का आया है कासिरातुत तर्फ, जन्नत की औरतों की निगाहें अपने शौहरों पर रुकी हुई होंगी, शौहर से गैर की तरफ उनकी निगाह उठेगी नहीं। ये अल्लाह पाक के तीन इरशाद आए। फिर ये देखे नहीं, ये अभी सवाल आए, और ये जितनों के जवाब दिए ये पहले सवाल आए थे, उनको देख लिए थे, समझ लिए थे, अभी जो फौरी आए हैं उनको देखेंगे समझेंगे, ये भी तो जवाब देंगे। खत्म, लिख कर दो।
नहीं, बात संजय, तलावत मकरूह हो,
मकरूह वक्त में चाहे सजदा हो चाहे गैर सजदा हो, सबका एक हुक्म है। ये मसला पूछ रहे, औकात एक तीन है और एक दो है, तीन यानी तुलू, इस्तिवा और गुरूब, उसमें जब नमाज कोई भी नमाज मकरूह है तो सजदे तिलावत नमाज का बच्चा है, सजदे तिलावत तो नमाज का बच्चा है, क्यों? सजदा नमाज का एक जुज है। इसी तरह से नमाज जनाजा वो भी नमाज का बच्चा है, नमाज में कयाम है, नमाज जनाजा में कयाम है, बाकी अज्जा नहीं है, रुकू नहीं है, सजदा नहीं है, किरात नहीं है, लेकिन कयाम तो है। इसलिए नमाज की जितनी शराइत हैं वो सब किबले की तरफ मुंह करके नमाज जनाजा पढ़ोगे नमाज होगी। वजू चाहिए मकरू वक्त में, जब नमाज नहीं है तो नमाज जनाजा भी नहीं, वो तीन वक्त मकरू। तो सजदे तिलावत भी नमाज का बच्चा है, और बच्चे का हुक्म वही जो बाप का हुक्म है। जैसे दाढ़ी का ये हिस्सा, ये रीश बच्ची है, दाढ़ी का बच्चा है, और जैसे ये दाढ़ी काटना हराम है, इस रीश बच्ची को काटना भी हराम है। बाद दो इसे काट के छोड़ी कर देते हो हराम है, जैसे दाढ़ी है उसी तरह से ये रीश बच्ची जो मैंने पकड़कर, ये भी दाढ़ी का बच्चा है, इसका काटना भी हराम है। और इस रीश बच्ची के दाएं बाएं ये फनीकैन है, अरबी में इसे कहते हैं फनीकैन, ये दाढ़ी का हिस्सा नहीं है, इसे कोई काटना चाहे काटे, न काटना चाहे न काटे। फिर मूछें जहां खत्म होती है वहां से यूं जो बाल आते हैं ये सबालतैन कहलाते हैं, ये सबालतैन भी दाढ़ी का हिस्सा नहीं, कोई काटना चाहे काटे, कोई रखना चाहे रखे। और तीसरा है मूछ, ऊपर के होंठ पर जो बाल हैं वो मूछ हैं, उसको काटना वाजिब है, इतना काटना कि ऊपर के होंठ का किनारा नजर आने लगे, इतना काटना वाजिब है। फिर उसके बाद में योर डिजायर, आपको जैसी पसंद हो ऐसी काटो, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं रखी है, आपको जैसी पसंद हो मुझे ऐसी काटे, लेकिन इतनी काटना कि ऊपर के होंठ का किनारा नजर आए, ये वाजिब है। बहरहाल मूछ काटना वाजिब है। सबालतैन और फनीकैन आपकी मर्जी है, चाहे काटें चाहे रखें। रीश बच्ची इसको अरबी में कहते हैं अनफका, ये बड़ाड़ी की बच्ची है, उसका काटना हराम है। और दाढ़ी नाम है नीचे के जबड़े पर जितने बाल उगते हैं वो दाढ़ी है, लहिया है, जबड़े दो है, नीचे के जबड़े पर जो बाल उगते हैं वो लहिया है, और ऊपर के जब गाल पर जो बाल आते हैं ये दाढ़ी में नहीं, गाल जो है गाल तो ऊपर वाले जबड़े पर है, लिहाजा गाल के जो बाल हैं वो दाढ़ी में नहीं है, उसको नहीं काटना चाहिए, उससे गाल सख्त हो जाता है, लेकिन अगर कोई गाल के बाल काटे तो काटे जाइए। اسی طرح سے نیچے کا جبڑا ختم ہونے کے بعد اور نیچے جو گلے پر بال جاتے ہیں، یہ بھی داڑھی میں نہیں، جو گلے پر بال جاتے ہیں اگر اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے، وہ بال سخت ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی کاٹے تو اس کی مرضی جائز ہے، لیکن نیچے کے جبڑے پر جتنے بال ہیں وہ سب لہیا ہے، داڑھی ہے، اس کا کاٹنا حرام ہے، موننا بھی حرام ہے اور ایک مشت سے کم کرنا بھی حرام ہے. اور مودودی صاحب جو فرماتے ہیں کہ اتنی داڑھی رکھ لینا کافی ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اس نے داڑھی رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ چند دن سے فرصت نہیں ملی اس لیے شیو نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. یہ مودودی صاحب کی جو رائے وہ قطعاً غلط ہے. داڑھی رکھنا بھی واجب ہے، مننا بھی حرام ہے، اور ایک مشت سے کم کرنا واضح طور پر، ایک مشت سے ذرا سی کچھ کم ہوئی کوئی حرج، لیکن واضح طور پر کم ہو جانا ایک مشت سے یہ بھی حرام ہے. دو چیزیں واجب ہیں، ایک مشت رکھنا واجب ہے اور ایک داڑھی رکھنا واجب ہے، دو چیزیں واجب الگ ہیں. اور ایک مشت سے زائد لمبی رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے، ایک تو وہی حدیث اور ایک سنت، جو میں فرق بیان کر رہا تھا، سنت یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت ہو، اس سے زائد داڑھی کو کاٹ لیا جائے. اور یہ فرق میں دو دن سے بیان کر رہا تھا سنت اور حدیث میں. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ مونچھیں پست کرو، داڑھی بڑھاؤ، اعلی درجے کی صحیح حدیث ہے. اور سنت کیا ہے؟ سنت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داڑھی کی لمبائی میں سے بھی لیا کرتے تھے اور داڑھی کی چوڑائی میں سے بھی لیا کرتے تھے. یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھو، ایک مشت داڑھی کر کے تھوڑی کے نیچے سے پکڑو اور جو یہاں سے زائد ہے اسے کاٹو، یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑ گیا. لہذا یہ دو حدیث ہیں، ایک تو حج کے موقع پر اتنا ایک مشت سے زائد کاٹنا، اور ایک پورے ہر وقت حضور کا لمبائی میں سے اور چوڑائی میں سے لینا، یہ اس حدیث کے ساتھ ملیں گے اور مل کر کے سنت یہ بنے گی کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مشت رکھنا واجب ہے، ایک مشت سے زائد کاٹ دینا سنت ہے، ایک مشت تک ہی داڑھی سنت. کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں یہ حدیثیں ضعیف ہیں. تو ضعیف ہیں تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ابھی میں نے یہ بتلایا تھا کہ قرآن میں من استطاع الیہ سبیلا تھا، اس میں زادو راہلہ کی روایت جو ضعیف تھی اس کو تین فقہا نے آیت کے ساتھ ملایا ہے، اور اس من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر جو زادو راہلہ سے شرط کے اور فرض کے درجے میں کی ہے وہ ضعیف حدیث سے کی. اور میں نے بتایا تھا کہ ضعیف حدیث سے فرضیت اور شریعت شرطیہ ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن جب آیت کی تفسیر میں لیا تو اب زاد و راہلہ کی فرضیت آیت سے ثابت ہوگی. اسی طریقے پر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو، مختلف الفاظ ہیں، چھوڑ دو، لٹکاؤ، بڑھاؤ. اور ساتھ میں یہ حدیث ہے، دو حدیث ہیں حضور کے عمل کے بارے میں آئی، اس کو اس حدیث کے ساتھ ملا ہے. یہ اگر ضعیف ہے تو یہ صحیح ہے، اس میں جو حضور نے لٹکانے کا، بڑھانے کا، چھوڑنے کا امر فرمایا ہے، کہاں تک چھوڑنا ہے، وہ ان حدیثوں نے متعین کیا کہ ایک مشت تک چھوڑنا ہے. لہذا ان حدیثوں سے مسئلہ نہیں ثابت کرنا، ان حدیثوں کو اس صحیح حدیث کی تفسیر میں لینا ہے. اور حضور نے جو لٹکانا، چھوڑنا، بڑھانا، یہ تین لفظ استعمال کیے، اس کی کہاں تک لٹکانا، بڑھانا، چھوڑنا، وہ ان حدیثوں نے بھی آنا. تو جب آیت کی تفسیر میں ضعیف حدیث لے کر کے اس سے شرطیت کا درجہ ثابت ہو سکتا ہے، تو اس بخاری مسلم کی حدیث میں یہ حدیثیں لے کر سنیت کا درجہ کیوں نہیں ثابت ہو سکتا؟ خیر یہ مسئلہ چھوڑو, اس مسئلے پہ چلے جاؤ جو پیچھے سے چل رہا تھا کہ غیر مقلدین کے درمیان میں بدقسمتی سے وہ اپنے اوپر سلفیت کا لیبل چپکاتے ہیں. وہ سلفی نہیں ہے, ہوں گے, نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا, ہوں گے, لیکن یہ سلفیت غیر مقلدیت اور ہے, سلفیت اور ہے, اور وہ اپنے اوپر سلفیت کا لیبل چپکاتے ہیں. تو اس لیے اس سلفی کو تو چھوڑو, یہ جو غیر مقلدیت ہے ان کے ساتھ ہمارا کن باتوں میں اختلاف ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھنڈے دماغ سے سمجھو, پھر تمہیں ماننا ہو مانیو, نہ ماننا ہو نہ مانیو, جو کرنا ہو کریے, لیکن بات کو سمجھو تو صحیح. میں نے پہلا فرق بتایا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, حجت حدیث ہے, ہم کہتے ہیں نہیں حدیث حجت نہیں, سنت حجت. اس لیے وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اور حدیث اور سنت میں کیا فرق تھا وہ میں نے بتلایا, اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہو. لاؤ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے, لاؤ ایک حدیث لاؤ, ٹوٹی بوٹی لاؤ, گری پڑی لاؤ, جتنی حدیث ہیں سب میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا ہو. اور یہ کہنا کہ سنت حدیث ایک ہیں غلط ہے, یہ کہنا کہ حدیث اور سنت ایک ہیں غلط ہے. خلفائے راشدین کی سنت سنت ہے, اس کو حدیث کیسے کہو گے؟ دوسرا اختلاف, یہ تو نمٹ گیا دوسرا اختلاف, حدیث حجت ہے. کون سی حدیث؟ صحیح حدیث. یہ اہل حدیث کی رائے ہے کہ صحیح حدیث حجت ہے. ہمارے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں, صحیح حدیث بھی حجت ہے, ضعیف حدیث بھی اس کے درجے میں حجت ہے. جیسے قرآن حجت ہے اور حدیث شریف بھی حجت ہے, حدیث شریف کے درجے میں حجت ہے, قرآن کے درجے میں نہیں. اسی طرح سے صحیح حدیث بھی حجت ہے, ضعیف حدیث بھی حجت ہے, اس کے درجے میں, صحیح کے درجے میں نہیں. یعنی اگر ایک مسئلہ ہے, صحیح حدیث کہتی ہے یوں اور ضعیف حدیث کہتی ہے ہوں, تو ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے, صحیح حدیث کو لیں گے. لیکن ایسا ہے کہیں بھی, ایسا ہے ہی نہیں, ایسا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن فرض کرو کہ ایک مسئلے میں صحیح حدیث, سو رہے جگ رہے, اچھا ایک مسئلے میں صحیح حدیث کہتی ہے یوں, ضعیف حدیث کہتی ہے ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن مان لو کہ اگر ہے تو صحیح حدیث لیں گے, ضعیف نہیں لیں گے. ہوتا کیا ہے, کسی مسئلے میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں, جو بھی حدیث ہے ایک ہے یا زیادہ ہے, وہ سب ضعیف ہے. تو اب اس ضعیف حدیث کو لیا جائے گا, اور صحیح حدیث اعلی درجے کی ہے تو تین ائمہ کے یہاں اس سے فرض ثابت ہو سکتا ہے, حنفیہ کے یہاں واجب ثابت ہوگا, اور یہ ضعیف حدیث سے زیادہ استحباب ثابت ہوگا. فرض یا واجب ثابت نہیں ہو سکتا, یہ ضعیف کو اس کے درجے میں لینے کا مطلب ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ استحباب ثابت ہو سکتا ہے. پھر وہ ضعیف حدیث میں ضعف ہلکا ہے یا بھاری ہے؟ بھاری ہے. تو فضائل اعمال میں اسے قبول کریں گے. ایک عمل ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے, جیسے تہجد کی نماز قرآن سے ثابت ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَّهَجَّدْ بِهِ. اب اگر ایک حدیث ہے بہت ضعیف ہے, اس میں تہجد کا ایک ثواب بیان کیا گیا ہے, تو اس کو لے لیں گے. فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے, مگر اگر بہت زیادہ ضعیف ہے تو اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں کریں گے. اور اگر ہلکی ضعیف ہے تو پھر استحباب کے درجے میں اس سے حکم ثابت کریں گے. اور اگر نہایت ضعیف ہے مگر ایک نہیں ہے, دو تین چار روایتیں ہیں, تو وہ سب مل کر کے ہلکی ضعیف رہ جائیں گی, اور ان ہلکی ضعیف سے استحباب کے درجے میں حکم ثابت کریں گے. بہرحال اہل السنا والجماع کے یہاں حدیث چاہے صحیح ہو وہ بھی حجت ہے اور حدیث ضعیف ہے وہ بھی حجت ہے، اسے بھی اس کے درجے میں لیا جائے گا. اور یہ حضرات وہ کہتے ہیں نہیں، صرف حدیث صحیح حجت ہے، ضعیف حدیث نہیں حجت نہیں. چنانچہ ان کے سامنے کوئی بات ہاضا حدیث ضعیف، فوراً کہ ہاضا حدیث ضعیف، تو اگر حدیث ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا. اس مسئلے کو سمجھو میرے بھائیو، سمجھو اسے. حدیثیں پہلی صدی ختم ہو کر کے دوسری صدی شروع ہوئی تب سے حدیثوں کی تدوین اور تصنیف، کتابوں میں حدیثیں لکھنے کا رواج شروع ہوا. اور حدیثیں تین کیٹیگری بنائی گئی، صحیح، ضعیف اور موضوع. موضوع معنی گھڑی ہوئی، جو حدیث ہے ہی نہیں. 1400 سال سے تمام ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کی کتابوں میں انکلوڈ کی گئی، اور موضوع حدیثوں کو الگ کتاب میں لیا گیا کیونکہ وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں. موضوع گھڑی ہوئی حدیثوں تو حدیثیں ہیں ہی نہیں، تو ان کو الگ کتاب میں لکھا گیا. اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کو چھوڑ کر، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثیں سب ایک ہی کتاب میں لی گئی. ترمذی میں صحیح کے ساتھ ضعیف بھی ہیں، ابو داؤد میں، نسائی میں، دارمی میں، مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں، سبھی کتابوں میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں. کیوں؟ کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے تو یہ ضعیف حدیثیں یہ حجت ہیں، ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں، ان کو اعمال کے فضائل میں لیا جاتا ہے، لہذا انہی کتابوں میں یہ حدیثیں لی جائیں گی. یہ حضرات کہتے ہیں نہیں، ضعیف حدیث موضوع کے ہم تول ہے، جو مقام و مرتبہ گھڑی ہوئی حدیثوں کا ضعیف کا بھی وہی ہم تول ہے. اور ابھی ان کے ایک بڑے مولانا صاحب پیدا ہوئے، شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا جانتے ہو؟ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ حدیث کی سب کتابوں میں سے ضعیف حدیثیں نکال کر موضوع کے ساتھ کر دی. بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ کتاب لکھی انہوں نے 4 جلدوں میں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، بس صرف صحیح حدیث. اور دوسری کتاب 3 جلدوں میں لکھی، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ. وہ کتاب جس میں ضعیف اور گھڑی ہوئی حدیثیں ایک ساتھ لی گئی ہیں، کیونکہ ان دونوں قسم کی حدیثوں سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. یہ کتاب کا نام ہے کہ یہ وہ کتاب جس میں موضوع اور ضعیف حدیثیں اکٹھا کی گئی ہیں، اور وہ جن دونوں سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. تو 1400 سال سے جو امت کرتی آ رہی تھی، 1400 سال سے موضوع حدیثیں الگ کتاب میں تھی، صحیح اور ضعیف حدیث کی کتاب میں تھی، ان صاحب نے آ کر کے ادھر سے موضوع نکال کر ادھر کر دیا. اور عرب ممالک سے لے کر کے یورپ اور امریکہ تک تمام نوجوانوں کا دماغ بگاڑ کر رکھ دیا. وہ فوراً کہ ہذا حدیث ضعیف، ہذا حدیث ضعیف، یعنی یہ حدیث گھڑی ہوئی، یہ ہے ہی نہیں. وہ کسی قیمت، اچھا پھر حدیث کو صحیح اور ضعیف بنانا تو بچوں کا کھیل ہے، چٹکی بجاؤ حدیث ضعیف ہو جاتی، جب چاہو لاؤ کوئی بھی حدیث لاؤ میں اسے 2 منٹ میں ضعیف کر دوں. کیوں؟ جتنے بڑے بڑے راوی ہیں ان کی تعریف کرنے والے بھی ہوں گے، برائی کرنے والے بھی ہوں گے، ہر بڑے آدمی کے برائی کرنے والے ہوتے ہیں. تو بڑے سے بڑے راوی ہیں، بہترین راوی ہیں، امام ابو حنیفہ کی برائی کرنے والے کچھ کم ہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کی برائی کرنے والے کچھ کم ہیں؟ نالائقوں نے حدیث گھڑی ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ابن ادریس ہوگا، وہ امت کے لیے ابلیس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. ادریس اور ابلیس کا وزن ملا ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کی برائی میں. تو ہر بڑے آدمی کی برائی میں قول ہوتے ہیں, جلنے والے کوئی کم نہیں ہیں. تو راوی کے وہ اقوال, راوی کے بارے میں وہ اقوال جو برائی کے ہیں وہ لے لو, حدیث ضعیف ہو گئی. کبھی سے ایک راوی تو ایسا ہے ویسا ہے. تو حدیث کو ضعیف کرنا تو بچوں کا کھیل ہے. اور انہوں نے ذہن بنا دیا پورے عرب کنٹریز, یوروپ, امریکہ, کناڈا بھی امریکہ میں, سب نوجوانوں کا ذہن بنا دیا کہ ضعیف یعنی موضوع کے ہم تول تولو, جو وزن موضوع کا ہے وہی ضعیف کا. اور ایسا دیکھ دماغ خراب کر دیا. پوری دنیا مل کر کے اس پر کام کرے گی تو 200 سال میں جا کر کے البانی صاحب نے جو ضرر پہنچایا ہے وہ ضرر 200 سال میں ختم ہو. تو اب بتاؤ کہ 1400 سال سے جو امت کرتی آ رہی تھی وہ سب غلط ہو گیا اور ان صاحب نے آ کر کے 15ویں صدی میں نیا کارنامہ انجام دیا. بہرحال یہ ہمارا ان کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی موجودگی میں ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے. یا تو ہم صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح حدیث ہے اور ضعیف حدیث بھی حدیث ہے, اور اس میں جو ضعف اور کمزوری آئی وہ سند میں آئی, حدیث میں کوئی کمزوری نہیں. اور موضوع حدیث تو حدیث ہے ہی نہیں, وہ متن حدیث ہی گڑی ہوئی ہے. اس پر چاہے کتنی شاندار سند لگا دو, سند سے کوئی بحث نہیں, وہ حدیث ہی گڑی ہوئی ہے, متن ہی گڑا ہوا ہے. یہ خبیث نے حدیث گڑی کہ جب اللہ تعالی نے اپنے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا, جو کیا پاگل کیا کہہ رہا ہے, جب اللہ تعالی نے اپنے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے اللہ نے گھوڑا پیدا کیا اور گھوڑے کو خوب بھگایا, اس کا جو پسینہ نکلا وہ پسینہ جمع کر کے اللہ نے اپنے آپ کو اس پسینے سے پیدا کیا. لا حول ولا قوت الا بالله. یہ گھڑی ہوئی موضوع حدیث موضوعات کی کتابوں میں ہے, تو وہ تو متن ہی گھڑا ہوا ہے, سند سے کوئی بحث ہی نہیں. اور یہ جو ضعیف ہے اس کا متن گھڑا ہوا نہیں ہے, وہ متن حضور کا فرمایا ہوا ہے, مگر وہ حضور سے متن ہم تک جو پہنچا اس میں بیچ میں راویوں میں سے کوئی ایک راوی اس کا حافظہ بڑھیا نہیں تھا, اس کی یادداشت صحیح نہیں تھی, اس کی وجہ سے کمزوری آئی سند. تو یہ صحیح حدیث بھی حدیث ہے اور ضعیف حدیث, ضعیف حدیث ضعیف نہیں ہے, اس کا متن ضعیف نہیں, اس کی سند حضور سے ہم تک پہنچنے میں جو واسطے ہیں ان میں کمزوری ہے. لہذا یہ حدیث ہے اور یہ موضوع کا تو متن ہی گھڑا ہوا ہے, یہ ہماری رائے. اور وہ کہتے ہیں نہیں, ضعیف حدیث وہ تو موضوع کے ہم تول ہے, صرف صحیح حدیث اور ان میں سے جو بے تمیز ہیں وہ تو کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث لو, اور ان میں سے جو بدتمیز ہیں وہ کہتے ہیں بخاری کی لو, وہ مسلم کی بھی نہیں مانتے. تو میرے بھائیو, جب بخاری مسلم نہیں لکھی گئی تھی تو مسلمان کہاں سے حدیثیں لیتے تھے؟ بخاری مسلم, امام بخاری کا انتقال ہوا ہے 256 میں, یعنی 250 سال کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا ہے, اور امام مسلم کا انتقال ہوا ہے 261 میں. تو یہ کتابیں تو اب وجود میں آئی, 200 سال تک مسلمان کہاں سے حدیث لیتے تھے؟ جو آج تم کہتے ہو کہ بخاری مسلم میں سے حدیث لاؤ, یا کہتے ہو بخاری میں سے حدیث لاؤ, وہ اصل بات یہ ہے ان کے دماغوں میں کہ صحیح حدیث چاہیے, ضعیف حدیث حدیث ہی نہیں ہے. یہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. جو چار اختلاف ہیں ان چار اختلافوں میں سے دوسرا, پہلا قرآن حجت ہے, قرآن کے بعد حدیث حجت یا سنت ہے, وہ کہتے ہیں حدیث, ہم کہتے ہیں سنت. چلو آگے چلو, صحیح حدیث یا ضعیف حدیث بھی حجت ہے, ہم کہتے ہیں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث بھی حجت ہے اس کے درجے میں, وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث حدیث ہی نہیں ہے, وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے مانند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.